السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الفتح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ سورہ فتح کے آغاز میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے اس کو فتح مبین قرار دیے جانے کا ذکر ہے. اس پر پچھلی نشست میں تفصیلا ہم نے کلام کیا. سن 6 ہجری کا معاملہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خواب میں دکھایا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. آپ 1400 صحابہ اکرام کو لے کر چلے ہیں لیکن مشرکین نے راستے میں روک دیا. پھر ایک صلح کا معاملہ ہوا جو بظاہر لگ رہا ہے کہ دب کر کی گئی ہے لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا اور اس کے بڑے فوائد ہیں جو ہر تھوڑے وقفے کے بعد اہل ایمان کے سامنے واضح ہوتے چلے گئے. اس پر پچھلی نشست میں ہم نے تفصیلاً کلام کیا تھا. آج انشاءاللہ اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی کھلی واضح فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی بظاہر جو خلاف اولا آپ کے معاملات ہیں پہلے یا بعد میں ان سے درگزر فرمائے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور سیدھے راستے کی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو رہنمائی فرماتا رہے. یہ آیت ہے آیت نمبر 2 سورہ فتح کی اور ایک حساس مقام ہے ترجمے کے اعتبار سے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے اور آپ کی اگلی اور پچھلی بظاہر خلاف اولا امور کے حوالے سے اگر کوئی لغزش ہے اس کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے. اول تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطاؤں سے پاک, تمام انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں لیکن ان کے مقام بلند کے اعتبار سے بظاہر کوئی بات ایسی محسوس بھی ہوئی تو کہیں اللہ نے توجہ بھی دلائی مگر اگلی پچھلی سب بظاہر خلاف اولا امور یا ان لغزشوں کو اللہ نے معاف فرما دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ خطا ان سے ہوئی ہے. نہیں, خلاف اولا سے کیا مراد اور بظاہر خلاف اولا سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پر ایک عام مسلمان رات میں کھڑا ہو 15 منٹ کے لیے قیام اللیل میں تو کتنی بڑی نیکی اس کے لیے, مگر ایک پیغمبر کا مقام بہت بلند مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے وہ آدھی رات کھڑے ہوتے ہوں وہ ایک تہائی رات کھڑے ہوتے ہوں اور بظاہر اس میں کچھ وقت کی کمی ہو جائے تو ان کے مقام بلند کے اعتبار سے وہ ایک بڑی کمی کا معاملہ ہے. اسی لیے کہا اس کو کہ حسنات الابرار کسیئات المقربین. حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں, کسیئات المقربین مقرب لوگوں کی تو لغزش ہوتی ہے وہ نیک لوگوں کی نیکیاں, عام نیک لوگوں کی نیکیاں وہ مقرب لوگوں کے اعتبار سے لغزش کا معاملہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ ایک اللہ کے پیغمبر رات میں کھڑے ہوں قیام اللیل کا معاملہ, اس میں ذرا کمی سی محسوس ہو جائے تو ان کے مقام میں بلند کے اعتبار سے محسوس کریں گے یہ مجھ سے کہیں خطا تو نہیں ہو گئی. ان کے مقام بلند کے اعتبار سے وہ محسوس کریں گے مجھ سے خطا تو نہیں ہو گئی. اور عام مسلمان کو نیک آدمی 15 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے مقام کے اعتبار سے کیا ہے, یہ تو بہت بڑی نیکی. لیکن نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی وہ لفظ سے شمار ہو جاتی ہیں. اور اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے بظاہر اس میں ایک حساسیت محسوس ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ سے فرما رہا ہے سب کچھ کی درگزر کا معاملہ, کچھ ہے ہی نہیں اول تو سب کچھ کی درگزر کا معاملہ. تو جو جس کو ہم محسوس کریں ایک حساس پہلو ہے قرآن حکیم کا, اسی آیت پر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کے کلام کی یہ آیت مجھے دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ پسند ہے کہ جس نے سب کچھ کے درگزر کا اعلان, اول تو کچھ ہے نہیں. دوسرا ایک پہلو کیا ہے, اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی خطاؤں کا معاملہ ہوا, قطعاً نہیں. ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اگر اللہ تعالی نے کہیں توجہ بھی دلائی ہے قرآن حکیم میں تو اس کے درگزر کا معاملہ. البتہ ایک اور نقطہ جو اہل علم بیان فرمایا وہ یہ ہے, اس خطاب میں, خطاب تو اللہ کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر آپ کی عہد مبارک میں پوری جد و جہد جاری تھی, ایک پوری تحریک جاری تھی اور اس تحریک کی قیادت بہرحال آپ فرما رہے تھے. اس تحریک کے دوران جو اصحاب کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے اگر کوئی لغزشوں کا معاملہ, کوئی خطاؤں کا معاملہ ہو گیا تو حضور سے خطاب ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کی لغزشوں, کمی کوتاہیوں کی معافی کا اعلان. اسی لیے بعض اہل علم ترجمہ یہ بھی کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تحریک آپ نے برپا کی ہے, محنت آپ کے صحابہ نے کی ہے, لیکن کوئی اونچ نیچ کمی کوتاہی رہ گئی, غزوہ احد کو بھی ذہن میں رکھیے, خطا کا معاملہ ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ آپ کی مراد, آپ کی اس تحریک اور جد و جہد کی کوئی کمی کوتاہی اگلی پچھلی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ مقام ذرا حساس ہے ترجمے کے اعتبار سے بھی, تو اس کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے جو تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. باقی پھر قرآن حکیم کے تفاصیل کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی کبھی کبھی ظاہری الفاظ سے کچھ شبہ ہو جاتا ہے تو اس شبہ کا انشاءاللہ تعالی ازالہ ہو جائے گا. آگے فرمائے کہ یتم نعمتہ علیکا, اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمت آپ پر مکمل فرما دے, ویہدیک صراط مستقیما, اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائے. اس میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ حضور سے خطاب ہو رہے سیدھے راستے کی رہنمائی, جی ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام مستقل حضور پر نازل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہوا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سورہ شورا کے آخر میں, اے نبی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرح رہنمائی عطا کریں گے. کلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, تشریح حضور کی طرف سے آ رہی, احکام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, وضاحت حضور کی طرف سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ آپ کو مراد آپ کے ذریعے آپ کی امت کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرماتا رہے گا. باقی ضمن ایک اہم نقطہ یہ ہے, ہدایت کوئی ایسی شے نہیں کہ ایک دفعہ مل گئی تو بس کافی, ہر نماز کی ہر رکعت ہم کیا دعا کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہے ہیں, اور مرتے دم تک ہی نہیں جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. مرتے دم تک نہیں جنت میں داخلے تک ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. چنانچہ قرآن حکیم میں اہل جنت کے قول نقل ہوا سورہ آراف کی آیت نمبر 43 میں, جب اہل جنت اللہ کے فضل سے جنت پہنچیں گے, اللہ ہمیں شامل فرمائے, وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ہدایت کا لفظ, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو حضور سے کلام ہو رہا ہے مگر اس امت کو جو ہدایت کی مستقل ضرورت ہے وہ حضور کے ذریعے اللہ عطا فرماتا رہے گا. اس بات کا خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مزید یہ کہ سیدھا راستہ مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس راہ میں جو محنت آپ کر رہے ہیں, جو جد و جہد آپ فرما رہے ہیں, جس کے دوران میں بدر کا میدان بھی سج چکا, احد کا میدان بھی سج چکا, احزاب کا میدان بھی سج چکا, ابھی صلح حدیبیہ کی بات آ رہی ہے, بظاہر دب کر ایک صلح کا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو محنت آپ کی جاری ہے اللہ پوری کامیابی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل کو پہنچا دے گا, اپنی نعمت بھی آپ پر مکمل فرمائے گا, اور اس راستے پر سیدھا چلاتا چلا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا ایک زبردست نصرت یعنی مدد کے ذریعے. اصل تو یہ اللہ کی پشت بنائی ہے جو حضور کو میسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے ذریعے آپ کے صحابہ کو میسر ہے کہ اللہ آپ اور آپ کے صحابہ کی جماعت کی پشت پناہی پر ہے. زبردست طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی نصرت فرمائے گا. اس کے دو تین مفاہیم ہیں, ایک وہ کہ جس کا تصور بھی لوگ نہ کر سکے, اور ایک وہ کہ ایسی زبردست مدد کہ کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہ رہے. آج کیا لگ رہا ہے؟ دبکر صلح ہو رہی, کلام ہم کر چکے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. پچھلی نشست میں بات تفصیل سے آ چکی, تو لوگ جس کو بظاہر دب کر ہوتی ہوئی صلح دیکھ رہے ہیں, اللہ اسی کو فتح مبین قرار دے رہا ہے. یہی آگے اس دین کی دعوت کے بڑھنے اور مزید غلبے کا پیش خیمہ بنے گی. تو ایسی نصرت, ایسی مدد کا آنا کہ جو انتہائی زبردست اس مفہوم میں ہو کہ اس مدد کے نتیجے میں جو کام ہونا ہے اس کام میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے, اور زبردست عجیب اور غریب کے معنی میں بھی کہ جس کا تصور لوگ نہ کر سکے. بظاہر یہ دب کر جا رہے ہیں صلح کر کے, اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے آگے جو ہے وہ غلبہ دین کی راہیں جو ہے وہ کھول دے گا. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور تاکہ اللہ آپ کی نصرت فرمائے ایک زبردست نصرت یعنی مدد کے ذریعے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں تسلی عطا فرما دی. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, تاکہ ایمان جو پہلے سے ہے اس کے ساتھ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. یہ سکینت کیا ہے؟ خاص طور صلح حدیبیہ کا موقع. اول تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں اور 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں, تو آئندہ کی نشستوں میں ذکر آئے گا کہ منافقین اس موقع پر نہیں نکلے. منافقین نے کہا بھائی کیا ہو گیا ان لوگوں کا, سر پھر گیا معاذ اللہ, یہ کہاں جا رہے ہیں مشرکین کے پاس, ان کا تو خاتمہ ہو جائے گا, چلو ہماری بھی جان چھوٹے گی ان سے, معاذ اللہ. تو منافقین جو ہیں اس موقع پر, منافقین اس موقع پر جو مدینہ میں تھے نہیں نکلے, اور انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو تو ہو جائے گا خاتمہ, یہ خود جا رہے ہیں مشرکین کی طرف, کفار مکہ کی طرف, اور ہماری بھی جان چھوٹے گی معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان 1400 صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی. کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ایسے غم کی کیفیت نہیں تھی یا خوف کی کیفیت نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیا سے کیا نہ ہو جائے. اللہ نے ان کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی. ایک, دو, جب یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو رہا ہے اور بظاہر دب کر صلح ہو رہی ہے, اور ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سے کیا نہ ہو جائے, ہمیں ترنے والا نہ سمجھ لیا جائے, ہمیں مٹا نہ دیا جائے, ہمیں ختم, ایسا بھی کوئی اندیشہ اگر تھا تو اللہ نے اس کو دور کر دیا اور ان کو سکینت عطا فرمائی. یہ بھی سکینت کی کیفیت کے صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ مشرکین نے چھیڑ چھاڑ کی بھی کوشش کی ہے, لیکن کوئی جنگ کی کیفیت پیدا نہ ہوئی. مسلمان کوئی انہوں نے صبر اور برداشت کی روش کو ترک نہیں کیا. یہ تحمل بھی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا اس صلح کے نتیجے میں, صلح کے موقع پر, یہ سب کچھ اسی سکینت کے نتیجے میں ہے. اب دیکھیے, یہ کوئی قصے فقط بیان کرنے والی بات تھوڑی. بدلتے حالات میں خوف کا آنا, اندیشوں کا آنا ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, اور یہ سکون کا عطا ہو جانا, یہ سکینت کا عطا ہو جانا, یہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اگر بدلتے حالات میں خوف اندیشے ہمیں لاحق ہوں تو اس ذات کی طرف توجہ کا معاملہ ہو جو سب کو اطمینان اور سکینت عطا فرمانے والی ذات ہے, تب تو یہ قرآن کو اس طور پر ہم لیں گے تو یہ ہدایت کا سامان کرے گا ہمارے لیے. یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے, برکت ملتی ہے, یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں, ثواب ملتا ہے, لیکن جہاں یہ ثواب کی کتاب ہے, جہاں یہ برکت کی کتاب ہے, وہاں یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی ہے کتاب, یہ زندگی بھر کا مینول ہمیں عطا کرتی ہے کتاب. تو ان واقعات سے ہمیں سب کچھ سیکھنے کی, سمجھنے کی, اور پھر اپنے اندر ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مشکل حالات, بدلتے حالات, اندیشوں والے حالات, خوف والے حالات, مومن اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرے تو وہی سکینت عطا فرماتا ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی عطا فرما دی انہیں. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان کو مزید بڑھا دے. کیا مطلب؟ اور اللہ کی نصرت کی تاثیر دیکھیں گے, اس کا ظہور دیکھیں گے, تو ان کے ایمان کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ایک ایمان ہوتا ہے زبان پر, ایک ایمان ہوتا ہے دل میں. ایک کو ہم کہتے ہیں قانونی ایمان, وہ ہے کہ ایک شخص کافر ہو, اسلام سے باہر ہو, اگر وہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ مسلمان ہے, اور اس ناطے مسلمان ہونے کے ناطے اس کو مسلمان والے حقوق ملیں گے. یہ ہے قانونی پہلو, اس کے مطابق دنیا میں فیصلے ہونے. ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے دو بیٹے ہوں, اور کوئی اور وارث نہیں, کوئی قرضہ نہیں, کوئی وصیت نہیں, اور اس نے لاکھ روپیہ چھوڑا ہو تو دونوں کو کتنا ملے گا جی؟ برابر برابر. ممکن ہے ایک پنج وقتہ نمازی کیا تہجد گزار بھی ہو اور دوسرا بے نمازی کے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو, لیکن دونوں کو کتنا ملے گا؟ برابر. یہ نہیں کہ نمازی کو 90,000 دے دے اور بے نمازی کو نہیں, اس سطح پر دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. اس کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان بالکل برابر ہیں, وہ ان قانونی حقوق کی سطح پر, اور اس کو کہتے اقرار باللسان والا ایمان, قانونی سطح والا ایمان. دنیا میں کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں اس ظاہر کے اقرار کے ہونے یا نہ ہونے پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن دوسرا ایمان کا ہوتا ہے جی دل میں, یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے, یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. قرآن حکیم میں اشارے, احادیث کریمہ میں تفصیلات, اور محدثین اس کو زیادہ بیان فرماتے ہیں. اس کو بھی سمجھ لیں, زیادہ اختلافی مباحث میں ہم کبھی نہیں جاتے. امام ابو حنیفہ فقہا کے امام ہیں, وہ فقیہانہ انداز سے قانونی پہلو کا بیان کرتے, بھائی سب برابر. اور محدثین تصدیق بالقلب والی احادیث کو پیش کر کے ایک نتیجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ بالکل درست ہوتے ہیں. تو قانونی حقوق کی سطح پر سارے مسلمان کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر برابر, لیکن اللہ کی نگاہوں میں قلبی ایمان کی حیثیت ہے اور اس کے مطابق آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. جیسے ایک آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ حجرات میں, سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, تقوی کہاں ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, تقوی دل میں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے, وہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے. یہ اندر کا معاملہ اللہ کے علم ہے, علیم و بذات الصدور اللہ کی ذات. یہ اندر والا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اب سنیے خطرناک باتیں, ہلا دینے والی باتیں. بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے, کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا, حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, یعنی زنا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, تو ایمان نہیں. یہ دل والا ایمان, اور کل فیصلے اس کی بنیاد پر ہونے. دنیا میں منافق کو مسلمان مانا گیا, قانونی مسلمان, منافقوں کے جنازے پڑھے گئے, لیکن اللہ ان منافقین کے بارے میں کہتا ہے لن تؤمن قلوبهم, ان کے دل ایمان نہیں لائے. دل میں ایمان نہیں کہ اللہ کام ہو جائے گا انسان. اس لیے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ, آگے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, دونوں ضروری ہیں. اور جب دل میں ایمان ہوگا تو ثبوت عمل میں دکھائی دے گا. سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں, بے حیائی کے دھندے بھی چل رہے ہیں, چوری بھی چل رہی ہے, ڈاکے بھی چل رہے ہیں, پلاٹوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں, بھتے بھی تھوڑی کچھ کمی ہوئی. ابھی مجھے پولیس والوں نے کہا, میں وہ مین سڑک پہ ذرا گاڑی میں موبائل دیکھ رہا تھا, آگے موٹر سائیکل کے بھائی آنا کھڑے ہوں, اسنیچنگ ہو جاتی ہے, پھر مصیبتیں آنا شروع ہو گئی. بھتے بھی چل رہے ہیں, اسنیچنگ بھی ہو رہی, پلاٹوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں, وراثت میں حصہ بھی مارا. لیکن مسلمان ہیں, ہاں بھائی مسلمان ہیں, قانونی مسلمان ہیں, کہ اندر ایمان ہے. اس اندر کے ایمان کے ساتھ سود چلے گا, اس اندر کے ایمان کے ساتھ بے پردگی چلے گی, اس اندر کے ایمان کے ساتھ بے حیائی کی دعوت ہوگی, اس اندر کے ایمان کے ساتھ جھوٹ چلے گا, ہو نہیں سکتا. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب اندر ایمان نہیں. یہ ہے خطرناک بات. تو یہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. ہاں قرآن کی محفل میں بیٹھے, دین کی محفل میں بیٹھے, اندر کی کیفیت الحمدللہ بہتر ہوتی, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, اندر کی کیفیت الحمدللہ بہتر ہوتی ہے, نماز میں کھڑے اندر کی کیفیت الحمدللہ بہتر ہوتی, پی ایس ایل پہ ہر چوکے چھکے پہ لڑکیوں کو نچوایا جا رہا ہے, ایمان بڑھتا ہے اس سے؟ اور کتنا کریز ہے ہماری اس قوم کا, پھر آ رہا ہے نا کریز اس قوم کا, کیا لکھا ہوا ہے شہر کی بڑی بڑی شہراؤں پر, کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس, کرکٹ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل میں کراچی دا سٹی آف کرکٹ. ہم کراچی کو کرکٹ کا شہر بنا دیں گے. روشنیوں کو تو بنا نہیں سکی نا, بیڑا غرق کیا اس کا ہم نے. ہم کہہ رہے کرکٹ کا بنا دیں گے. اور کیا نام ہے آج کرکٹ کا؟ جوا, سٹا, بکنگ, بکیز, بے حیائی, فحاشی, اریانی, ناچ کود. شہر بند ہوگا آدھا, تیاریاں ہو رہی. اس سب کچھ کو دیکھ کر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر, کوئی بچے گلی محلے میں کرکٹ کھیلیں, بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں. کم از کم مجھے کوئی اعتراض, بس نماز پڑھ لیں. ایک شیشے بھی کسی کا توڑ دیا تو ہمارے کوئی بچہ ہوگا محلے کا. یہ سامنے جو کچھ کر رہا ہے آپ کی میری نگاہوں کے سامنے ہے. کھیل بھی لے تو فزیکل فٹنس ہو جائے گی. کونے کھدروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اگر آپ کو مجھے نہیں پتا تو. یہ نسل جا رہی ہے ہاتھ سے ہمارے. اب آپ بولیں گے کہاں سے کہاں کھینچ کے لے جاتے بات کو, کہیں کھینچ کے لے کے نہیں جا رہے. مجھے بتا دے ان میچز میں جو کچھ آج ہمیں دکھایا جا رہا ہے, ہر چکے چھکے چوکے سب نے کیا کیا دکھاتے ہیں جی, اس سے کوئی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے؟ بڑھتی تو نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, گھٹ جاتی ہیں. برے دوستوں کی محفل میں ایمان کی کیفیت گھٹتی ہے. اس ایمان کی حفاظت کرنی. کیا دعا کرتے ہیں جنازوں میں؟ پچھلے جمعہ جنازہ پڑھا تھا نا غالباً ہم نے, اللہ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے ایمان پر وفات دے. آج بچوں کے نمبر کم ہو رہے ہیں, بچوں کی انگلش کمزور ہو رہی, اگر بچوں کی میتھ کمزور ہوئی اگر تو پریشانی ہے. ہمارا اور بچوں کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے, پریشانی ہے کہ نہیں؟ برے اعمال سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے, پریشانی ہے کہ نہیں؟ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں, پریشانی ہو رہی کہ نہیں؟ گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا, پریشانی ہو رہی کہ نہیں؟ گھروں میں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی, پریشانی ہو رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایمان, اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ قرآن حکیم سے بھی بڑھتا ہے, قرآن کی محافل سے بڑھتا ہے, نیک لوگوں کی محافل سے بڑھتا ہے, اچھے کام کرنے سے بھی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے الحمدللہ. اس کی کوشش کرنی. بری محفلیں ہوں گی, برے کام ہوں گے, برے نظارے ہوں گے, اس سے ایمان گھٹتا ہے. اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط وہ ایمان ہے. پھر آتا ہے وعامل الصالحات, پھر آتا ہے وعامل الصالحات. آمنو وعامل الصالحات, آمنو وعامل الصالحات. یہاں کن کا بیان ہے؟ یہ وہ صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کے جو مخلص سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے سکینت عطا فرما دی ایمان والوں کے دلوں میں, لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ اللہ ان کا ایمان بڑھائے پہلے سے موجود ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. ایمان والوں کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر بظاہر آج مشرکین کے پاس اس وقت کی بات ہو رہی ہے تعداد زیادہ, اسلحہ زیادہ, تو پریشان نہ ہونا. بظاہر اگر تمہیں ابھی بظاہر لگ رہا ہے کہ صلح دبکر ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہونا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ کے لشکروں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. یہ دیکھیے ایک اور جنازہ آ گیا آج, اور یہ سب سے بڑا ریمائنڈر ہے, یہ سب سے بڑا واعظ ہے, یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. شاید یہاں ذکر ہوا کہ نہیں ہوا, ہمارے ایک دوست, انہوں نے اپنے تین دوستوں کا بتایا. پچھلے چند دنوں میں تینوں دوستوں کے الگ الگ ایک ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, جوان بچوں کا, جوان لڑکے. ایک کی 38 سال عمر بتا رہے تھے, ایک کی 30, ایک کی 25. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی یہ سب سے بڑا واعظ ہے, یہ آج بھی جنازہ ہم نے پڑھنا, ابھی آیا جنازہ. جو لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کی اطلاع کی لحاظ جمعے کا خطاب یہاں جنازہ بھی کبھی آتا تو ہم نے پڑھانا ہوتا ہے. پچھلے جمعے کی جنازے کا بھی ذکر کر رہا تھا اور یہ پیچھے دیکھیے جنازہ آ گیا. یہ کل میرا, بلکہ شاید آج میرا اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑا ریمائنڈر ہے, اور اس یقین کے ساتھ انسان سدھر سکتا ہے ورنہ نہیں سدھر سکتا. اللہ نے اپنے کلام میں تقریباً ہر صفحے, ہر دوسرے صفحے پر آخرت کا کسی نہ کسی انداز سے ذکر کیا. یہ ساری کرپشن, یہ بیڑا غرق, یہ سفیہ ناز, یہ لوٹ مار, یہ چور چکے, یہ ڈاکے ڈالنے والے ڈاکو, یہ بدماش, یہ قوم کو لوٹنے والے, یہ نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ رشوتیں لینے والے, سارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. وراثت میں بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنے والے, بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کرنے والے, بھاوچ کی جائیداد پر قبضہ کرنے والے. کیا ہے آج یہ بھول گیا ہمیں موت آنے ہی. اور پیچھے قبرستان اس مسجد کے نا قریب میں 2 فٹ نیچے کیا جا رہے ہیں,
وہ 2.5 crore رشوت لینے والے کے 2.5 rupees بھی ساتھ نہیں جا رہے, وہ 20 mahal بنانے والے کے ایک دیوار کی ایک اینٹ بھی قبر میں نہیں جا رہی, وہ قبر الگ سے بنتی ہے. یہ سب سے بڑا بات, اب بتائیے اس کو سمجھنے میں کیا دشواری ہے. یہ یقین ہو تو آج ہمارا حال مارکیٹوں کا وہ جو ہے, یقین نہیں آج, زبان کا اقرار ہے شاید دل کا یقین نہیں رہا جب کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں موت آنی ہے, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سب سے بڑا واس, یہ سب سے بڑا واس, سب سے بڑا واس, یہ موت سب سے بڑا واس, یہ قبر سب سے بڑا واس ہے. کون روتا تھا قبر کو دیکھ کر؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں جنت کی بشارت اللہ کے رسول دے رہے ہیں, اللہ کا اپنے کلام میں اپنے پیغمبر کی شان میں ذکر کر رہے ہیں, سب کچھ ہی آپ کا بظاہر خلاف اولا بھی ہو, یہ علماء کی اصطلاح ہے, اللہ کے رسول نے عثمان کے بارے میں بشارت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے عثمان کے لیے, اللہ اکبر. اور وہ عثمان قبر کو دیکھتے تو زار و قطار روتے, کیوں پوچھا کیوں روتے ہیں؟ جنت کا ذکر آتا ہے, جہنم کا ذکر آتا ہے, فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ, جو یہاں پر کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا, جو یہاں ناکام ہو جائے گا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. قبر یاد ہے ہمیں, قبر کے سوالات یاد ہے ہمیں, کس ہیڈ لائن نیوز میں اہم ترین سوالات آتے ہیں آج؟ کوئی ہیڈ لائن نیوز ہے؟ کوئی اخبار کی سرخی ہے؟ یہ وہ خبر ہے جو اللہ نے دی ہے, یہ وہ خبر ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. دا نیوز یہ ہے, سب سے بڑی خبر یہ, سب سے بڑا واس. اللہ مجھے آپ کو جانے والوں کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی یقین عطا فرمائے, اور آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. مزید اللہ کے انعامات کا بیان, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ, تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغات میں داخل فرمائے, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ میں ہمیشہ رہیں گے, یکفر عنہم سیئاتہم, اور اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دے گا. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے. کیا کل اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں بندے کو داخل فرما دے, اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی, دنیا کا مل جانا تو چھوڑ دیں, اس کو تو چھوڑ دیں, اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے نبیوں پر کیا بیتی ہے, کیا بیتی ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں صفے ہوں گی 120, اور 80 صفے, 2/3 صفے امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یہ تو ہے بشارت کی بات, مگر حضور نے کیا فرمایا, میری امت تو سب سے زیادہ ہوگی جو تعداد میں بھی, اور جنت میں بھی ان کی تعداد زیادہ, مگر اللہ کا کوئی نبی آئے گا صرف 10 افراد اس کے ساتھ ہوں گے, کوئی آئے گا 5 اس کے ساتھ ہوں گے, اور کوئی آئے گا اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کچھ بنانا اس کو تو ابھی سائڈ پہ رکھیں, نبیوں کی بات ہو رہی ہے, محنتیں کی ہیں, نتیجہ سامنے نہیں آیا. نوح علیہ السلام کتنے برس؟ 950 برس. کتنے لوگ مانے؟ بائبل کی روایت ہے 70-80 افراد, اوسط 13-14 سال میں ایک آدمی, بینی نافرمان, ایک بیٹا نافرمان, مگر وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے. وہ جو نبی آئیں گے ایک بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ, وہ نبی اللہ کے یہاں کامیاب, انہوں نے اپنا کام کرنا. اصل اللہ کے نزدیک آخرت کی کامیابی, اصل کامیابی اللہ کے نزدیک آخرت کی ہے. دنیا میں نتائج نہ بھی نکلے, میں دین کی محنت کرنے کی بات کر رہا ہوں, جائیدادیں اور پلازے اور بینک بیلنس بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی, وہ حلال پہ کوئی کرے تو اس پر بھی بحث نہیں کر رہا, میں تو دین کی بات کر رہا ہوں. اس کا بھی نتیجہ نہ آئے تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کی نگاہوں میں یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں نتیجے کی کوئی اہمیت ہی نہیں, اصل معاملہ آخرت کا ہے, وہ اصل کامیابی, اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اچھا بھائی, میں اور آپ جنت کے بارے میں کتنے سیریس ہیں؟ 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000 کی تنخواہ گھر بیٹھے ملتی ہے؟ جان لگانی پڑتی ہے نا, آن لائن بھی جو جاب کر رہا ہے وہ بھی 8 گھنٹے بیٹھتا ہے, اور وہ بھی کیمرے سے اس کو دیکھا جاتا ہے وہاں سے باہر سے بیٹھ کر, ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے ملتی تنخواہ. جنت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ایسے ہی مل جائے, ایک. دوسرا حساسیت دیکھ لیں. میں اور آپ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں, یہ تو میں مستقل عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ جنت کا ذکر بار بار کرے گا تو ہم یہ تذکرہ بھی بار بار کریں گے انشاءاللہ. پچھلے 24 گھنٹوں میں جنت مانگی اللہ سے کتنی مرتبہ؟ کھانے کی فکر کتنی مرتبہ ہوئی اور جنت کے کھانوں کی فکر کتنی مرتبہ ہوئی؟ ہم سیریس ہیں جنت کے بارے میں؟ چیک کر لیں. میں بھی دیکھوں, میں بھی کمزور ہوں, میری بھی یاد دہانی ہو رہی. آپ بھی دیکھ لیں, ہم سب دیکھیں, پچھلے 24 گھنٹوں میں اللہ سے ہم نے جنت کتنی مرتبہ مانگی, جبکہ تنخواہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, روزانہ جاب پہ جاتے ہیں. کبھی دیکھیں کسی نے یا اللہ اس مہینے کی سیلری مل جائے, کبھی کیے دعا؟ اس کو اپنا کام سمجھ رکھا ہے, خود جا کے جاب کر رہا ہے, اور جنت کو اللہ کچھ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. اپنے پیاروں کے لیے جنت کتنی مرتبہ مانگی؟ بڑی محبت ہے ماں باپ سے, بڑی محبت ہے بیوی اولاد سے, بڑی محبت ہے فلاں اپنے دوست سے, ان کے بارے میں اللہ سے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا؟ ہم سیریس ہیں جنت کے بارے میں؟ ہم سنجیدہ ہیں جنت کے بارے میں؟ بس اس تجزیے سے پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. ایک اور بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے یہاں پر لکھا, لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات, تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو باغات میں داخل کرے. یہاں تو 1400 صحابہ گئے, صحابیات نہیں گئیں, بس ام سلمہ حضور ایک زوجہ کو ساتھ رکھتے تھے, وہ ساتھ ہیں, صحابیات تو نہیں گئیں. اللہ تسلسل میں مردوں کا بھی ذکر کر رہا ہے, عورتوں کا بھی. اللہ اکبر, کتنا پیارا تفسر عباس اہل علم نے فرمایا, وہ مائیں جنہوں نے کوئی خوف نہیں کیا اور اپنے بیٹوں کو حضور کے ساتھ جانے دیا. منافقین تو ڈر گئے, یہ مائیں نہیں ڈری, ایمان والی بیٹوں کو جانے دیا, بہن نے بھائی کو جانے دیا, بیوی نے شوہر کو جانے دیا, بیٹی نے باپ کو جانے دیا. یہ عورتیں جو گھر بیٹھی رہیں, یہ صاحب ایمان عورتیں ہیں, ان کا بھی اجر اللہ بیان فرما رہا ہے. اسی سے شرعی اور دینی مزاج ہمارے دین میں جو ہے وہ کیا ہے, باہر کے کام مردوں کے حوالے, باہر کے کام اصلاً مردوں کے حوالے, گھر کے کام اصلاً عورتوں کے حوالے. چھوڑ دیں کہ کوئی عورت نوکری کے لیے باہر نکلنے کی بحث کرے, یہ کرے وہ کرے, وہ مباحث چھوڑ دیں, دین کی بات سنیں. ایک خاتون آ گئی اللہ کے رسول کے پاس, یا رسول اللہ علیہ السلام, عورتوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا, عورتوں کو پریشانی ہو گئی. کاہے کی پریشانی ہو گئی؟ آؤٹ ورڈ لوکنگ ہونے کی نہیں, باہر نکلنے کی نہیں, اجر کی. یا رسول اللہ, یہ مرد جماعت کی نماز میں آتے ہیں, ہم گھر میں نماز ادا کرتی, یہ جمعے میں آتے ہیں, ہم گھر میں ادا کر لیتی, یہ دعوت کے کام میں نکلتے ہیں, ہم گھر بیٹھی رہتی, یہ تبلیغ کے کام میں نکلتے, ہم گھر بیٹھی رہتی, یہ جہاد و قتال کے کام میں نکلتے, ہم گھر بیٹھی رہتی. ہم تو پیچھے رہ گئیں, کس میں؟ کمائی میں. ہاں کمائی میں. کون سی کمائی؟ نیکیوں کی کمائی میں. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے, اے میرے پیارے صحابہ, آج تک کسی عورت نے عورتوں کا مقدمہ اس سے بھی زیادہ عمدہ انداز میں کبھی پیش کیا؟ عرض کیا رسول, بالکل نہیں. اب حضور نے فرمایا خاتون کو, صحابیہ کو, جاؤ میری نمائندہ بن کر اپنی عورتوں کے, اپنے خواتین کی طرف جاؤ اور میری نمائندہ بن کر ان کو بتا دو, تم عورتوں کا گھروں پر رہنا, اپنے شوہروں کے لیے ماحول کو اچھا رکھنا, ان کے بچوں کی پرورش کرنا اور ان کے بستر اور مال کی حفاظت کرنا, تم عورتوں کو اللہ اس میں وہی مقام اور اجر عطا فرمائے گا جو مردوں کو باہر دعوت میں, قتال میں, تبلیغ میں, جماعت میں, نماز کی جماعت میں جا کے ان کو مل رہا ہے, وہی اجر تمہیں اللہ گھر بیٹھے عطا فرمائے گا. نوکریاں, کاروبار اور بوتیک اور یہ تو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, میں دین کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے عورت کی نماز اپنے پیغمبر کے ذریعے کہاں افضل بتائی؟ گھر میں, مرد کی جماعت میں عورت کی کہاں افضل؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اصل مزاج دین. عورت کا اصل مقام اس کا گھر, اور اس کے گھر بیٹھے اس کی جنت کی اس کو بشارت دی جا رہی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہو. تو یہاں مفسرین نے لکھا بڑا پیارا کہ گئے تو صحابہ تھے, لیکن جو ماں گھر بیٹھی ہے, جو بہن گھر بیٹھی ہے, جو بیوی گھر بیٹھی ہے, جو بیٹی گھر بیٹھی, اس کو کوئی اندیشہ نہیں, کوئی خوف نہیں. اللہ کے رسول کی پکار لگی تو گھر کے مرد گئے ہیں اور ان عورتوں نے ان کو جانے دیا ہے اور ان کو گویا کہ سپورٹ کی ہے. ان مردوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے بھی اللہ فرما رہے تاکہ اللہ باغات میں داخل فرمائے, جن کے نیچے
نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور یہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھرانوں میں یہی نقشہ عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت کرنے والے, دین کی پکار پر لبیک کہنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.